بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله تعالى نے ان آیات مبارکہ میں کامیابی اور فلاح کا راستہ بیان کیا ہے، جو میری اور آپ کی، ہم سب کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اخروی کامیابی. اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے گھر میں عذاب کی جو شکلیں تیار کی ہوئی ہیں، جو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، لو انکم تعلمون ما اعلم لبحثتم قلیلا ولبقیتم کثیرا. یہ آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کہ جس طریقے سے میں جانتا ہوں اس طریقے سے اگر تم جان لو تو تم کبھی نہ ہنسو، ہمیشہ رونے بیٹھ جاؤ. اسی لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہنسنا ہے وہ تبسم سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، بہت کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور ہمیں آپ کے پورے دانت دکھائی دیتے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام فرشتوں نے بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا، بڑی ایک رونق اور سرور تھا، لیکن ایک فرشتے کے چہرے پر کوئی تبسم نہیں تھا. وہ اللہ کے پیغمبر سے ملا ضرور، لیکن خوشی کا اظہار نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر نے استفسار فرمایا جبریل امین سے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں ہنسا یا کیوں نہیں خوشی کا اظہار کر رہا؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اس نے اللہ کا عذاب دیکھا ہوا ہے، اس نے جہنم کا عذاب دیکھا ہوا ہے، اور جب سے دیکھا ہے اس وقت سے یہ مسکرانا بھول گیا ہے. لہذا یہ فلاح جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور مشفق اور رحیم ہے کہ اس نے ہمیں فلاح کا راستہ بتا دیا ہے اور اپنی حجت تمام کر دی کہ قیامت کے دن بالخصوص تمہاری کامیابی کی اساس کیا ہے، تم لوگ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہو. دنیا میں وہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، فرمایا کہ قد افلح من تزکا. کامیاب تو وہ شخص ہے، بلا شبہ اس شخص سے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں. من تزکا، جو پاک ہو گیا. یہ پاکیزگی کیا ہے؟ یہ باطنی پاکیزگی ہے انسان کے دل کی، انسان کی روح کی، جو بالکل پاک صاف ہو جائے. یہ قلبی طہارت کیا ہے؟ قلبی طہارت کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ اعتقادی اصلاح ہے، کہ انسان کا عقیدہ، انسان کی سوچ، انسان کی فکر بالکل مستقیم ہونی چاہیے، اس کے عقیدے میں کوئی اضطراب نہ ہو ایک ذرہ برابر بھی. کیونکہ شرعی نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتقادی خلل چاہے پہاڑ کے برابر ہو چاہے ذرے کے برابر ہو، دونوں برابر ہیں.
ایک شخص پہاڑ کے برابر شرک کر رہا ہے اور ایک پر ایک شخص ذرے کے برابر شرک کر رہا ہے, دونوں کی بخشش کا کوئی امکان نہیں. ہاں شرک کی نوعیت کے اعتبار سے عذاب کی کمی بیشی ممکن ہے, لیکن بخشش دونوں کے لیے نہیں. قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کے دربار میں یہ کہے کہ میرا شرک تو ایک ذرے کے برابر تھا, مجھے معاف کر دیا جائے, فرمایا کہ نہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ کے دربار میں کسی مشرک کی کوئی معافی نہیں. اس لیے اعتقادی خلل چاہے ایک ذرے کے برابر ہو, وہ انسان کے قلب کو فاسد کر دے گا, اور کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ انسان کی قلبی اصلاح ہے. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے, الا ان فی الجسد لمغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے دل میں, انسان کے جسم میں ایک وسیلہ ہے, اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست ہے, مانا یہ پھر جسم کے سارے اعمال اللہ قبول کر لے گا, اور اگر وہ فاسد ہے تو پورا جسم فاسد ہے. پھر انسان جو چاہے عمل کرے, ہر سال حج و عمرے کے لیے جائے اور نمازیں پڑھے تہجد پڑھے, اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. تو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے, دل جو عقیدے کا مرکز. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی تزکیے پر قرار دی ہے کہ ہمارا دل بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. دل میں کس قسم کے افکار ہیں, یہ بات ہمیشہ نوٹ کی جاتی اور نوٹ ہو رہی. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کی جاہلیت کو پہچانے. یہ پہچان اس لیے نہیں کہ اس جاہلیت سے مرعوب ہو کر اسے اپنانے کی کوشش کرے, بلکہ یہ پہچان اس لیے ہے کہ وہ اس سے بچ سکے, اس جاہلیت کا کوئی ذرہ انسان کے دل کو آلودہ نہ کرے. تو جیسا بن یمان فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کرتے, خیر کا سوال کرتے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے, کامیاب انسان کون سے, اور میں جب بھی سوال کرتا شر کا سوال کرتا کہ جہنم کا راستہ کون سا ہے اور ناکام انسان کون سے, اس لیے تاکہ شر کے راستے سے بچ سکوں. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان شرک اخفا من طبیب النمل, لوگوں یہ شرک اتنی خفیہ لائن سے انسان کے اندر آتا ہے, اتنا خفیہ راستے سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ چیٹی کے چلنے کی آواز آ سکتی ہے لیکن شرک کی آواز نہیں آ سکتی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میں تہجد گزار ہوں, لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اعتقادی خلل اسے اپنے جال میں پھنسائے ہوتا ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا. اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت انسان کے جہل کو بھی معاف نہیں کرے گا. لہذا وقت کی جاہلیت کا تعارف ہونا چاہیے اور انسان کا عقیدہ بالکل مستقیم ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا, اس لیے کہ یہ سمجھوتا اور یہ مداہنت ان کے عقائد فاسدہ کے بارے میں دل میں نرم کوٹھا پیدا کر سکے. مشرقین کے ساتھ, مبتدعین کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے کبھی مجالست نہیں کی, مصاحبت نہیں کی, نکیر کی ہے ان کے عقائد کی, بلکہ اللہ کے پیغمبر یہاں تک فرماتے تھے کہ لا تبتغوا اليهود والنصارى علیہ السلام وإذا لقيتهم في الطريق فافتروهم إلى أبيته, کہ یہودیوں کو عیسائیوں کو کبھی سلام نہ کیا کرو, اور کبھی سامنے سے کوئی یہودی آتا ہوا دکھائی دے تو اپنے آپ کو اور کشادہ کر لو, اپنی چال کو کشادہ کر لو اور کوشش کرو کہ یہودیوں کا راستہ تنگ ہو, ان کی عزت نہ کرو. یہ عزت اور یہ نرمی ممکن ہے تمہیں مصاحبت پر مجبور کر دے, اور یہ مصاحبت بعد وفات انسان کے عقیدے کو بگاڑ سکتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے کبھی جاہلیت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم مخالفت کیا ہر چیز میں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے بڑھ کر کون سی چیز محبوب ہے؟ قرآن پاک میں آپ کا منصب اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر اول العابدین, کہ اس امت میں سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کبھی آپ کو تکلیف ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی تو آپ بلال کو بلاتے اور کہتے کہ اے بلال ارحمی کی صلاح اذان کہو تاکہ نماز پڑھ کے مجھے راحت نصیب ہو جائے, مجھے چین نصیب ہو جائے. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے قربت عینی فی الصلاۃ, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ عبادت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا تعلق ہے، اپنے دکھوں کا مداوعہ، پریشانیوں کا ازالہ آپ کے نزدیک عبادت تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت تھی، نماز تھی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ نماز تھی، اس قدر محبوب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین موقعوں پر نماز نہ پڑھو، نہ میں پڑھوں گا نہ تم پڑھو، بالکل حرام قرار دے دیا، منع کر دیا۔ ایک طلوع آفتاب کا وقت جب سورج شروع ہو رہا ہو، دوسرا زوال شمس کا وقت جب سورج آدھے آسمان پر پہنچ چکا ہو، اور تیسرا غروب شمس جب سورج ڈوبنے والا ہو۔ فرمایا کہ ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ شریعت نے عبادت کی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن یہاں عبادت کرنے والوں کی تخلیق کی ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ نماز پڑھو گے تو تم شیطان کے دوست ہو۔ آخر کیوں؟ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کا یہ جواب اسی موقف کی تائید، کہ اللہ کے پیغمبر نے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ فرمایا کہ ان تین اوقات میں جو سورج پرستے ہیں، جو شیطان پرستے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا میں اس موقع پر عبادت کر کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، میں الگ ہوں، وہ الگ ہے، کوئی معاملہ عبادت کا ہے، لیکن یہ مجالفت اور یہ مشابہت کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا مثال چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے وقت کی جاہلیت کو کبھی قبول کیا ہو، یہ کبھی سمجھوتا کیا ہو؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مزید غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو۔ ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو عربی لغت میں عاشورہ کہتے ہیں، تو محرم کی 10 تاریخ کو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ ماں ہاض الصوم، یہ کیا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہاض الیوم الذی نجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وآلہ۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ یہ دن ہمارے پیغمبر کی آزادی کا دن ہے۔ آج کا دن ایک پیغمبر کی نجات اور ایک طاغوت کی بربادی کا دن ہے، لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ اب نبی علیہ السلام سوچنے پڑ گئے کہ موسیٰ کے ساتھ تعلق تو ہمارا ہے، یہ تو مشرق ہے، قبر پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر کتے بنا لیے، ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ خون، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، اعتقادی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے تعلق تو توحید کی بنا پر بنتا ہے، باقی سارے تعلق کمزور ہیں۔ عقیدے کا تعلق، توحید کا تعلق، یہ اتنا شدید تعلق ہے کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ آج سوچنے پڑے گا کہ ہم کیا کریں، روزہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، لیکن یہ یہودی خدیث بھی رکھتے ہیں، تو مشابہت پیدا ہو جائے گی اور تصویر کی تو ہم قائل ہی نہیں، ظاہریت کے ساتھ مشابہت کے تو ہم قائل ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، اس روزے کا حق ہمیں بنتا ہے، لیکن یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں تو مشابہت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا لئن عشت القابلہ معصوم التاسعہ والعاشرہ، میں یہودیوں کی یہاں مخالفت یوں کروں گا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دو رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ یہ دونوں عبادت کی مثالیں ہیں، ایک نماز کی اور ایک روزے کی۔ مانا یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے ساتھ کسی اعتبار سے سمجھوتا کرنے کے نہ قائل تھے نہ اس کے لیے تیار۔ وجہ یہی ہے میرے بھائیو کہ وقت کی جاہلیت اگر انسان کے دل میں سائد کر جائے تو عقیدے کا بگاڑ ہے، اور عقیدہ ایک ذرے کے برابر بگڑ جائے تو کامیابی کی کوئی صورت نہیں، پھر ناکامی کے گڑھے میں گرا دیے جاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ عملی کو چاہیے معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے بالکل بادشاہ اعلان کر دی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میری ایک جاہلیت کی نظر ہے، جاہلیت کے دور میں مانی تھی، آپ فرمائیے اس کو پورا کروں یا نہ کروں، پورا کرنے کے حالات بن چکے ہیں، نظر یہ ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ اگر بیٹا دے گا تو تیری راہ میں 100 اونٹ قربان کروں گا۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، بیٹا دے دیا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ 100 اونٹ کماؤں اور حاصل کروں، اب میں 100 اونٹوں کا مالک بن چکا ہوں، نظر پوری ہو چکی۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ نظر جاہلیت کے دور کی نظر ہے، اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب اس کو پورا کروں یا نہ کروں؟ نظر پوری کرنی چاہیے، اور وہ بن نظور اللہ کا فرمان کہ نظریں پوری کرو، یہ فرض ہے. متقین اور اہل جنت کا قیام قرآن حکیم من الفاظ میں ذکر ہے، ویوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اللہ کے پرہیزگار بندے نظریں پوری کرتے ہیں. راستے نظروں میں پوری کرنی چاہیے، مگر اللہ کے دہم پر کسی اور سوچ میں ڈوب گئے. کیونکہ اس کا سوال یہ تھا کہ نظر میں نے یہ مانی تھی کہ بوانہ مقام پر جا کے اس دبا کروں. کہ بوانہ مکہ کے نیچے ایک بستی سمجھ لیجیے، ایک ٹیلہ سمجھ لیجیے، بوانہ مقام پر جا کے نظر پوری کروں گا. اب بتائیے پوری کروں یا نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر اس نظر کی طرف نہیں تھی، سوال کی طرف نہیں تھی، بلکہ بات وہی ہے کہ کسی اعتبار سے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کوئی تطابق پیدا نہ ہو جائے. اللہ کے پیغمبر کے سامنے جو صحابہ تھے، آپ نے ان سب سے سوال کیا کہ ہل کان بها قسم من اوثان جاہلیہ، اس شخص نے بوانہ مقام کا ذکر کیوں کیا؟ مجھے بتاؤ کہ بوانہ مقام پر کبھی کسی دور میں کوئی بت پرستی تو نہیں ہوئی؟ کسی بت کو سجدے کیے گئے ہو یا کسی پیر کو پکارا گیا ہو؟ کوئی شرک یا یادگار تو وہاں سے وابستہ نہیں ہے؟ اس کی نظر میں بوانہ مقام کا ذکر کیوں ہے؟ وہاں کبھی شرک تو نہیں ہوا؟ صحابہ نے کہا جی ہمارے علم کے مطابق بوانہ مقام پر کبھی شرک نہیں ہوا. فرمایا کہ ہل کان بها عید من اعیاد جاہلیہ، کیا بوانہ مقام پر کبھی کوئی میلہ یا کوئی عرف کا انعقاد تو نہیں ہوا؟ کسی مشہور شخصیت کے لیے میلہ منعقد کیا گیا ہو یا کسی کا عرف وہاں منایا گیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا. صحابہ نے کہا کہ ہمارے علم اور ہماری معرفت کے مطابق بوانہ مقام پر کبھی کوئی میلہ منعقد نہیں ہوا. پھر آپ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فاؤف نظری، کہا اب جاؤ نظر پوری کر لو. یہ آپ نے تسلی دی تھی کہ کبھی وہاں شرک تو نہیں ہوا، مشرکانہ راہ رسم تو پیدا نہیں کی گئی. اگر شرک ہوا ہو، کسی غیر اللہ کو پکارا گیا ہو اور یہ بھی جا کر وہاں اونٹ جمع کرے، تو مطابقت اور مشابہت کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے. کچھ دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ بوانہ مقام کے اسی شرک کی یاد تازہ کی جا رہی. اور ہم مسلمان مشرکین کے ساتھ نہ سمجھوتا کر سکتے ہیں اور نہ وقت کی جاہلیت کو اپنے قریب کر سکتے ہیں اور نہ اس کی تشبیہ کے قائل. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، چاہے وہ اعتقادی اعتبار سے ہو، ثقافت کی مشابہت ہو، کلچر کی مشابہت ہو، عبادت کی مشابہت ہو، فهو منهم، فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا المرء ما من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہو، جس کے ساتھ پیار ہوگا، لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان سن کے ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں گوا رہو، مجھے محبت ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، مجھے محبت ہے صدیق اکبر کے ساتھ، اور مجھے محبت ہے عمر فاروق کے ساتھ. یہ فرمان کی اگر آپ غور کریں تو اسی معنی پر منتج ہوتا ہے جو آج کا موضوع ہے، کہ عقیدے کا بگاڑ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اور عقیدے کے بگاڑ کا ایک سبب جو ہے وہ وقت کی جاہلیت کے ساتھ سمجھوتا ہے. کیوں؟ اس لیے ایک مداخلت پیدا ہو سکتی ہے ان کے عقیدے کے ساتھ، کسی اعتبار سے نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز انسان کے عقیدے کو بگاڑ سکتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی جاہلیت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر کو خوبصورت عورتیں پیش کی گئیں کہ یہ عورتوں سے شادی کر لو، ہمارے بتوں کی تخلیق نہ کرو، کچھ لو، کچھ دو کی پالیسی پر گامزن ہو جاؤ، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو، اگر یہ نہیں جتنے خزانے چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، ڈھیر لگا دیں گے، اس طرح مان لو، اگر یہ نہیں تو بادشاہ قبول کر لو، ہم پورے مکہ والے تمہارے محکوم بن جائیں گے اور تم ہمارے حاکم بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ساری لالچی عقیدے کے معاملے میں ہیچ ہے، میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو تو پھر بھی تمہاری اس بات کو قبول نہیں کروں گا، دعوت قائم رہے گی، تمہارے بتوں کی تصویر جاری رہے گی، اور شرک کی تجیاں بکھیرتا رہوں گا اور توحید کی لمبرداری جو ہے وہ کرتا رہوں گا. یعنی کسی اعتبار سے وقت کی جاہلیت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے کوئی سمجھوتا نہیں. آج ایک مکلف کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنے عقیدے کو پہچانتا ہے وہاں وہ وقت کی جاہلیت کو بھی پہچانے. اللہ کے پیغمبر کے دور میں جاہلیت کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر کے دور کی جاہلیت لاد و بلاد الٹا تھا. اللہ کے پیغمبر کے دور کی جاہلیت ابو جہل اس کی قوم کے افکار سے، اللہ کے پیغمبر کے دور کی جاہلیت یہودیوں اور عیسائیوں کی سیاست تھی. اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کو نہ سنا نہ قبول کیا اور نہ ان کے بارے میں نرم پوشا پیدا کیا. جاہلیت ہر دور میں بدلتی رہتی، ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی. آج لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، عزا نہیں ہے، ابو جہل نہیں ہے، اس کی قوم نہیں ہے، لیکن جاہلیت کی جدا صورتیں موجود ہیں. آج کی جاہلیت امریکہ ہے، آج کی جاہلیت روس ہے، آج کی جاہلیت ہندوستان ہے، جس کو ہم نے اپنے ذہنوں پر ایسا بسایا ہوا ہے، ایسا ان سے خوف میں مبتلا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا خوف متصور نہیں ہوتا اور ایسا خوف قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اس جاہلیت کے پورے قبضے میں اور اس جاہلیت کے آغوش میں ہیں. آج کی جاہلیت آپ کے دور میں، آپ کا تعلیمی نظام ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، جہاں قرآن و حدیث کے ظاہری حکم پر یورپ کے قانون کو مقدم کیا جاتا ہے. یہ آج کی جاہلیت ہے. آج کی جاہلیت وہ فقہ ہے جو قرآن و حدیث کے واضح احکام کے ہوتے ہوئے قول امام کو مقدم کرتی ہے. آج کی جاہلیت یہ آپ کا جمہوری نظام ہے، جہاں معاملات جو ہیں قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حاکمیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کثرت تعداد کی بنا پر ہوتی. جہاں پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنائے، حالانکہ تشریح قانون سازی کا حق اللہ نے ختم کر دی ہے. تشریح وہ چیز ہے جو ختم ہو چکی. دین میں سارے مسائل جاری ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، آپ حج کریں، زکاتیں دیں، دینی مسائل پر عمل کریں، لیکن تشریح یہ موقوف ہو چکی. جب آسمان سے وہی بند ہوئی تشریح موقوف ہو چکی. اب نئی چیز بنانے کا کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں، وہی بند ہو چکی. یہ تشریح جو پارلیمنٹ کو جو حق دیا گیا ہے یہ وقت کی جاہلیت ہے. لہذا اس سیاست کے ساتھ مت اور لگاؤ اور تعلق یہ بھی عقیدے میں بگاڑ پیدا کر سکتی. جیسے اس بنیاد پر نام نہاد سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوتے، ان کی آپ تشہیر کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یقین ان کی بدعات، ان کی خرافات، ان کے باطل اقدام، ان سب کے بارے میں نرم کوشے پیدا ہوں گے. اور وقت کی جاہلیت کے ساتھ جو مجالفت ہے یہ آپ کے عقیدے کو ضرور بگاڑ کے رکھے گی. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، فلاح کا اعلان قرآن نے کیا ہے، قد افلح من تزکا، کے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ فلاح جو ہے صرف ان لوگوں کا حق ہے جو بالکل پاک صاف ہو. یہ پاک صاف ہو اس کا معنی آپ سمجھے، اس پر غور کرنے کی کوشش. میں نے عرض کیا کہ شریعت میں چھوٹا شرک اور بڑا شرک یہ کوئی اس طرح نہیں. یعنی جس طرح بڑا شرک ناقابل معافی ہے، اس طرح چھوٹا شرک بھی ناقابل معافی. جس طرح بڑے شرک کی موجودگی میں نسال کوئی نیکی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، اس طرح چھوٹے شرک کی موجودگی میں نسال کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. جس طرح بڑے شرک کی موجودگی میں توبہ قبول نہیں ہوگی، گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس طرح چھوٹے شرک کی موجودگی میں نہ توبہ قبول ہوگی نہ گناہ معاف ہوگی. یہ شریعت اللہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر سے ایک شخص نے کہا میں شاء اللہ وسیف، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. ظاہر ایک جملہ ہے، ایک جملہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جائے تو اللہ ابلا، تم نے یہ جملہ کہہ کے مجھے اللہ سے برابر کر دیا. میرے بھائیوں غور کرو، کہا اللہ کی برابری اور کہا یہ جملہ. اس جملے کا اللہ کی برابری کے ساتھ کوئی تعلق آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ لیکن نہیں، شریعت نے سمجھانا یہ چاہا ہے کہ شرک کے میدان میں جو حیثیت اور جو حکم بڑے شرک کا ہے وہی چھوٹے شرک. صحابہ نے صرف اتنا کہا کہ ذات المبارک مشرکین کا درخت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے عقیدے لٹکایا کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اگر ہتھیار اس درخت سے لٹکائے جائے تو فتح نصیب ہوتی ہے. تو ایسا ایک درخت ہمیں بھی بنا دیجیے. تو جب پیسہ ایک ہمارے لیے مقرر فرما دیجئے اس پر اپنے خیال رکھایا کرے اور وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے. یعنی صحابہ کا مثال تھا ایک درخت کا تھا. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قول تم ہارا کما قالت بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام اجعلنا الہا کما لہم آلہا. تمہارا یہ مطالبہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ اے موسیٰ جیسا ان کا الہ ہے, جیسا ان کا معبود ہے, جیسا ان کا خدا ہے, ویسا ہمارا بھی ایک بنا دے. اب کہا پورے الہ کا مطالبہ اور کہا ایک درخت کا مطالبہ. ایک درخت کی ایک الہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات ان کی اس بات کے برابر ہے. کیا معنی؟ معنی یہ کہ شریعت میں بڑا شرک اور چھوٹا شرک دونوں برابر ہیں, خباثت کے لحاظ سے اور فساد کے لحاظ سے. اس لیے تلقیے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح اپنے ظاہری احکام کو پہچانتے ہیں اسی طرح ہم وقت کی جاہلیت کو اچھی طرح پہچانے اور اللہ کے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وقت کی جاہلیت کے ساتھ ہمیشہ باغ یامہ رویہ رکھیں. باغ یامہ کہ نہ یہ لوگ مجارفت کے قابل ہیں, نہ مصاحبت کے قابل ہیں, نہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کی بات سنیں اور کچھ نرم پوشا اپنے دل میں پیدا کریں. ہاں ان کے ساتھ, ان بچاروں کے ساتھ, ان مشکلوں کے ساتھ ایک تعلق ہے اور وہ تعلق دعوت ہے. جب بھی ان سے بات کرو, دعوت دو, دعوت پیش کرو, اپنا حق مانگے کرو, اپنی توحید بیان کرو, یہ ان کے ساتھ ایک تعلق. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا تعلق روا نہیں رکھا جس کی ضرب عقیدے پر آتی ہو یا آنے کا اندیشہ یا امکان. لہٰذا قلبی اسلام اور قلبی طہارت یہ کامیابی کا ضروری عنصر ہے, لازمی عنصر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اسی اصلاح پر جو ہے وہ قائم اور موقوف رکھی. تو ہر چیز کا میرے دوستوں اور بھائیوں خیال کیجئے, اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تولیے بالخصوص عقیدے کے بعد, بالخصوص عقیدے کے بعد. میں ایک توجہ آپ کی دلاؤں, ہم میں سے اکثر بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں. میرے بھائیوں, حاضر اللہ کی صفت نہیں ہے, یہ صوفیوں کی بہت بربادی ہے. یہ حمومی اور فقط الوجود کے عقیدے والے جنہوں نے اپنا نظریہ باطل لاشعوری طور پر ہم نے مسلط کرنے کی کوشش کہ اللہ ہر جگہ حاضر, یہ اللہ کا مقام نہیں, یہ اللہ کی صفت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ, اپنی پاکیزہ ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہے جو آسمانوں کے اوپر, اور اس کا علم, اس کا احاطہ, اس کی قدرت, اس کا قبضہ پوری کائنات پر ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ پر نہ زمین کے کسی گوشے کی کوئی چیز اور نہ آسمان کے کسی گوشے کی کوئی چیز پوشیدہ ہے, ہر چیز اس کے سامنے. یا علم قدیم النمرت السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی النہرۃ الظلماء. رات کی تاریکی ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان کی تہ میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو, تو وہ ذات باری تعالیٰ اپنے عرش پر اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے. اس کا علم, اس کا قبضہ, اس کی قدرت پوری کائنات پر ہے, لیکن وہ اپنی پاکیزہ ذات کے ساتھ اپنے عرش پر. اور یہ کمال, ورنہ اگر میں اس ممبر کو دیکھ رہا ہوں, اس لکڑی کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ میرے سامنے ہے, تو میرا کون سا کمال؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر عرش معاملہ پر ہے اور پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. اگر کوئی شخص اس ستون کو دیکھ رہا ہے, ستون کے پاس آ کر, تو کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں. اور راہی یہ خیر, لہٰذا حاضر اللہ کی صفت نہیں. بڑے بڑے بڑی خدل پیدا ہو گیا. یہ مسعود صاحب جناب مسلمین کے امیر, ان کی تفسیر آپ دیکھیں, جگہ جگہ ابن اللہ کو حاضر والے کہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حاضر ہونے کا عقیدہ اتنا بدترین عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ ابو جہل کا بھی نہیں تھا. انہیں کہا ان کی مت ماری گئی. اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی آیا, کہا کہ میرے پاس ایک لونڈی ہے اور لونڈی کو آزاد کرنا جب اس پہ فرض ہو چکا ہے, تو ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ لونڈی کو آزاد کرنا ضروری, اور شرط یہ ہے کہ لونڈی مسلمان ہو, مگر پرابلم یہ ہے کہ میری لونڈی گونگی ہے, بول نہیں سکتی, مجھے کیا معلوم مسلمان ہے یا نہیں, اسے آزاد کروں یا نہ کروں. فرمایا کہ میرے پاس لے کر آؤ. وہ لے کر چلا گیا, اللہ کے پیغمبر کے سامنے بٹھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے اللہ, اے خاتون بھی بتاؤ
اللہ کہاں ہے؟ مسلمانوں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط ہے۔ نومی نے کہا اشارت الی السماء، آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ آج کہاں سے انہا مومن ہے، جو اس کو آزاد کر دے یہ مومن ہے۔ اس کی گواہی پر میں شہادت دیتا ہوں کہ میں بھی مومن ہے، اس کو آزاد کر دے۔ اللہ آسمانوں پر اپنے عرش پر، الرحمن اگر عرش استوا، قرآن پاک میں استوا عرش کی آیتیں موجود ہیں۔ یہ لفظ حاضر، یہ تو اچھا لفظ ہی نہیں۔ عدالت کے اندر ایک جج بھی ہے اور ایک ملزم بھی ہے۔ لفظ حاضر جج پر نہیں بولتے کہ جج حاضر ہے، ملزم پر بولتے کہ ملزم حاضر ہے۔ کلاس روم میں استاد بھی ہے اور شاگرد بھی ہے، استاد کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ استاد حاضر ہو گیا، ہاں شاگرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں حاضر ہے یا غائب ہے۔ لفظ حاضر ہمیشہ چھوٹے پر بولتے ہیں، بڑے پر نہیں بولتے۔ یہ آپ کی نیت کا بھی تقاضا ہے، ادب کا بھی تقاضا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ تو میں نے توجہ دلائی ہے کہ بعض اوقات انتہائی لاشعوری انداز سے ہم اعتقادی اعتبار سے ایسی گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ وہ عقیدے پر بڑی ضرب کاری جو ہے وہ لگاتی ہے۔ ہمیں اپنی گفتگو کو توڑنا چاہیے، اپنی سوچ کو پرکھنا چاہیے، اپنے عقیدے کا جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور چیک کرنا چاہیے، اور یہ بات اچھی طرح اپنے آپ کو سمجھانی چاہیے کہ فلاح کا راستہ اور کامیابی کا راستہ تزکیے کا راستہ ہے۔ اس پر گفتگو باقی ہے انشاءاللہ۔ اللہ آئندہ جمعے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر الله لی ولکم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔